السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ پروگرام ایک گھنٹے تک جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
چین کو پاکستان میں فوجی اڈے بنانے کی بظاہر ضرورت نہیں، تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
شریف خاندان کے غیر ملکی اثاثوں کی تحقیقات مقررہ وقت میں مکمل کی جائیں، سپریم کورٹ کی ہدایت. تحریک انصاف کا وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبے کا اعادہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
یون ایچ سی آر اور بیوٹم کے درمیان افغان طلبا کو پڑھانے کے لیے معاہدے پر دستخط. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
اور دوسری اہم خبروں میں، ایران کے دارالحکومت تہران میں مسلح افراد کے ایرانی پارلیمان اور آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملوں کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں پارلیمان کی عمارت کا ایک محافظ اور آیت اللہ خمینی کے مزار کا ایک مالی شامل ہیں. جنوبی میانمار سے یانگون جانے والا ایک فوجی طیارہ جس میں 100 افراد سوار تھے، بدھ کے روز لاپتہ ہو گیا ہے. اور برطانوی پولیس کو پچھلے ہفتے لندن برج کے دہشت گرد حملے کا شکار ایک اور شخص کی لاش دریائے ٹیم سے ملی ہے. اور فرانسیسی حکومت کے ترجمان نے بدھ کے روز کہا کہ جس شخص نے نوٹرڈیم کیتھیڈرل میں ایک پولیس افسر پر ہتھوڑی سے حملہ کیا تھا وہ الجزائر نژاد ایک طالب علم تھا جو اپنی تھیسس پر کام کر رہا تھا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ دہشت گردی کی مبینہ حمایت پر انہوں نے ہی عرب ملکوں سے کہا تھا کہ قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی سابق وفاقی استغاثہ کرسٹوفر رے کو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کریں گے جو جیمز کومی کی جگہ لیں گے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. قومی سلامتی سے متعلق پاکستانی کابینہ کی کمیٹی نے کابل میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان حملوں میں پاکستان کے ملوث ہونے سے متعلق کابل حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر انہیں مسترد کر دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں قومی اور علاقائی سلامتی، خاص طور پر افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، مسلح افواج کے سربراہان اور اہم وفاقی وزراء شریک تھے. اجلاس کے بعد جاری بیان کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے افغان عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. بیان کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور کابل حملے کے بعد افغانستان کی طرف سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا گیا. سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے محدود وسائل اور بڑے جانی و مالی نقصان کے باوجود دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل کی. کابل کے سفارتی علاقے میں بارود سے بھرے ٹرک کے حملے میں 150 افراد ہلاک اور لگ بھگ 400 زخمی ہو گئے تھے. افغان انٹیلیجنس ایجنسی این ڈی ایس نے اس کا الزام افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی. افغانستان کا الزام رہا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اب بھی پاکستان میں موجود ہیں جہاں سے وہ اپنے ملک افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کابل پروسیس کے نام سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں منگل کو افغان صدر اشرف غنی نے بھی ایک بار پھر اس جانب اشارہ کیا تھا، تاہم پاکستان ایسے الزامات کی تردید کرتا آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ افغانستان میں موجود شدت پسند پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے پیچھے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بدھ کو جاری بیان میں ایک مرتبہ پھر اس موقف کو دہرایا گیا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سابق سفیر خالد سعید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اعتماد سازی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہر سطح پر رابطے بڑھائے جائیں۔
میرا خیال ہے کہ مزید میٹنگ ہونی چاہیے، وزٹ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے اور پھر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سربراہان کے سطح پہ ہونی چاہیے بلکہ ورکنگ لیول پہ بھی ہونی چاہیے، فوجیوں کی بھی ہونی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس سروسز کی بھی ہونی چاہیے۔
واضح رہے کہ منگل کو پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز اجلاس میں بھی افغانستان کی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا اور کابل حملے کے بعد افغانستان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو عسکری قیادت نے بھی مسترد کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور یہ دوسری رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے محمد جلیل نے بھیجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پینٹاگون کی اس سالانہ رپورٹ پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جس میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ چین پاکستان میں اپنا فوجی اڈہ قائم کر سکتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم میڈیا رپورٹس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد سے محمد جلیل بتا رہے ہیں اپنی رپورٹ میں۔
امریکہ کے محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مستقبل میں پاکستان ایک ایسا ملک ہو سکتا ہے جہاں چین اپنا فوجی اڈہ قائم کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات میں مزید اضافے کے باوجود اس بات کا امکان نہیں کہ چین پاکستان میں اپنا کوئی فوجی اڈہ قائم کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے پینٹاگون کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ چین افریقی ملک جبوتی میں اپنی فوجی تنصیبات قائم کرنے کے بعد بیرونی ملکوں میں مزید فوجی اڈے بنائے گا۔ چین کی فوجی استعداد کار سے متعلق امریکہ کے محکمہ دفاع کی طرف سے کانگریس کو پیش کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ چین ان ملکوں میں اپنے مزید فوجی اڈے قائم کر سکتا ہے جن کے ساتھ اس کے طویل عرصے سے دوستانہ تعلقات ہیں، جیسا کہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی طرف سے تاحال اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے اور اس بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے رابطہ کیے جانے پر ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ وہ میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس رپورٹ کو کیا سارائی کہہ کر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہیں لیکن ان کا ہدف کوئی تیسرا ملک نہیں ہے۔ دفاعی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے نہایت قریبی دفاعی تعلقات ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں یہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں واقع قائد اعظم یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جب گوادر ایک پرفیکٹ بیس بن جائے گی تو گوادر کو وہ یہ یوز کر سکتے ہیں کہ اپنی سب میرینز کو فیول کے لیے یا ایئر کے لیے، وہ جو ہوتا ہے کہ جب وہ سب میرینز کیم آؤٹ فار اے بریدنگ پروسیس، اس کے لیے شاید وہ یوز کریں، مگر پرماننٹ اڈے کی ان کو یہاں پہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ادھر کوئی بھی ملٹری بیس بنانے سے ان کو وہ کس کو ٹارگٹ کریں گے یا کس کو چیک کریں گے۔
ظفر جسپال نے کہا کہ خطے میں چین کے مفاد کے تحفظ کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہم ہے۔
پاکستان آرم فورسز اینڈ پیپلز آرمی کی جو ایک کوآپریشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو میرا جو اپنا بھی اسی لیے میں اس چیز کو نہیں بائے کر رہا کہ یہاں پہ اڈے بنا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو آلریڈی ان کے ساتھ ہر چیز پہ کوآپریٹ کر رہا ہے اور گلف میں ان کو یہاں سے پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ملٹرلی، کیونکہ گلف میں ان کا کوئی اسٹریٹجک کمپیٹیٹر نہیں ہے۔
پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں چین کی طرف سے مستقبل میں فوجی اڈے قائم کرنے کے امکان کو محض کیا سرائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال ان کے بقول ایسا ممکن نہیں ہے۔
لیکن ایک پاسبلٹی جو مجھے تھوڑی بہت اس میں کچھ وزن نظر آتا ہے وہ گوادر کے نقطۂ نگاہ سے ہے کہ جب آپ کا سی پیک وہاں پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو سارے کی سروائیول الٹیمیٹلی ایک سیکیور سیف ٹریڈ کے اوپر ہے، جو کہ عربین سی میں یا اسٹریٹ آف ہرمز میں یا نیچے انڈین اوشن میں پوری طرح جا کے وہاں پہ کی جائے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو کل تھوڑی بہت نیول پریزنس کی ضرورت پڑے گوادر پہ۔
واضح رہے کہ گزشتہ دسمبر میں گوادر بندرگاہ کے تحفظ کے لیے پاکستان نے ایک خصوصی بحری فورس کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ اس کے علاوہ چین پاک اقتصادی رہداری کے زمینی منصوبوں اور ان پر کام کرنے والی چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورسز بھی تیار کی گئی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کل سے قازقستان میں شروع ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں اس گروپ کے مکمل رکن بن جائیں گے۔ آستانہ میں ہونے والے اس اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان اور بھارت رواں ہفتے خطے کے ایک اہم اتحاد شنگھائی تعاون تنظیم یعنی ای سی او کے مستقل رکن بننے جا رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 8 اور 9 جون کو قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوگا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کریں گے۔ تنظیم کے 17ویں سربراہ اجلاس میں چین کے صدر بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم 2001 میں قائم ہوئی تھی اور پاکستان اس میں 2005 میں بطور مبصر شامل ہوا تھا۔
پاکستان جو ہے وہ اس کا آبزرور رہا ہے 2005 سے، اور 2010 میں پھر ہم نے اپلائی کیا تھا ممبرشپ کے لیے، جو کہ ان پرنسپل اپروو ہو گئی تھی 2015 میں۔ یہ بہت ہی اہم سنگ میل ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر، اور ایس سی او جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے، اس کی جو رکنیت ہے اس کا اگر مد نظر رکھے تو اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جو اسٹیٹس ہیں اس کے حوالے سے، چونکہ پاکستان کا اس وقت کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی کانٹیکسٹ میں ہمارا فوکس بھی جو ہے سینٹرل ایشیا اور کنیکٹیوٹی کے اوپر ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے رواں ہفتے ہونے والے ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ یہ کونسل شنگھائی تعاون تنظیم کا سب سے بڑا فورم ہے اور ہر سال اس کا اجلاس ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف شریک ممالک کے رہنماؤں سے دو طرفہ امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ بھارت اور پاکستان ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ روایتی حریف بھی ہیں، اور ان کے درمیان اتار چڑھاؤ کے شکار دو طرفہ تعلقات پر بیشتر وقت کشیدگی کا عنصر ہی غالب رہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات کا تاحال کوئی امکان نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے دارالحکومت تہران میں مسلح افراد کے ایرانی پارلیمان اور آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملوں کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ایسنا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں پارلیمان کی عمارت کا ایک محافظ اور آیت اللہ خمینی کے مزار کا ایک مالی شامل ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں حملے بدھ کے صبح تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے سے کیے گئے۔ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انٹرنیٹ پر جاری ایک بیان میں داعش نے کہا ہے کہ دونوں حملے اس کے جنگجوؤں نے کیے ہیں۔ ایرانی حکام نے تاحال داعش کے دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اگر داعش کا دعویٰ درست ثابت ہوا تو ایران کے اندر شدت پسند تنظیم کی کارروائی کا یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ جنوبی میانمار سے یانگون جانے والا ایک فوجی طیارہ جس میں 100 افراد سوار تھے بدھ کے روز لاپتہ ہو گیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق طیارے میں فوجی اہلکاروں کے خاندان سوار تھے جو جنوب مشرقی میانمار کے شہر مائک یا مرگوئی سے یانگون کے لیے سفر کر رہا تھا۔ جنرل مائت من او نے بتایا کہ فوج نے سمندر اور فضا میں بحری جہازوں اور فوجی طیاروں کی مدد سے گمشدہ طیارے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ جہاز کا ملبہ سمندر سے ملا ہے۔ اور شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ شامی فورسز نے داعش کے خود ساختہ دارالحکومت رقہ پر ایک بھرپور حملہ کیا ہے۔ امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس محصور شہر کو داعش کے قبضے سے چھڑا لیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
کرد زیر قیادت شامی جمہوری فورسز کے کمانڈروں نے بتایا ہے کہ منگل کو شہر کی حدود کے اندر پیش قدمی کی گئی ہے اور ان کی فورسز پہلی بار شہر کے اندر داخل ہو سکی ہیں۔ فورسز کی کمانڈر کلارا را کہتی ہیں، کرد شامی فورسز کی کمانڈر را کا کہہ رہی ہیں کہ شام میں رقہ داعش کا مرکزی گڑھ ہے، لہذا یہاں پر ان کی جنگی تیاریاں بہت زیادہ ہیں۔ وہ پوری طرح سے اس شہر میں جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر ہم ان کے چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جنوری سن 2014 میں داعش نے رقہ پر قبضہ جما لیا تھا اور اس کے بعد سے یہ شہر ان کی سرگرمیوں کا محور رہا ہے۔ جمہوری فورسز کئی مہینوں سے رقہ کے جنوب سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ راستے کو صاف کیا جائے اور امریکی فضائی بمباری کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ دوسری طرف یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ داعش کے چنگل سے رقہ کو آزاد کرانے کے بعد یہاں کیا حالات ہوں گے، کیونکہ مختلف دھڑوں کے درمیان کشیدگی کی فضا بدستور قائم ہے۔ کرد شامی فورسز کا ترکی مخالف ہے اور اس نے کرد جنگجوؤں کو سرکاری طور پر دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کہتے ہیں،
سیویلری قتلن ایتنک تمیزلک یاپن فارقلی گورشے،
ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ایسے دہشت گردوں کی حمایت کرنا جنہوں نے شہریوں کو قتل کیا ہے، نسل کشی کی ہے اور اختلاف رکھنے والے ہر ایک پر دباؤ ڈالا ہے، بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی ایسے بم کو پکڑا جائے جس کی سیفٹی پن نکلی ہوئی ہو اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہو۔ ان دہشت گرد گروپوں کی اپنی علاقائی پالیسیوں کے پیش نظر ان کی حمایت کرنے والے اور انہیں ملیشیا کے نام سے پیش کرنے والے ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تازہ ترین لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ تاہم کرد کمانڈروں کا کہنا ہے کہ داعش ہزاروں شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ غیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق یہاں کی آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔امریکہ کے عہدیداروں نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پورے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ عہدیداروں کے بقول ایران نے قطر کے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بھی پیچیدہ بنایا ہے۔ عرب دنیا کی بڑی طاقتوں نے گزشتہ پیر کو قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات یہ کہتے ہوئے منقطع کر لیے کہ وہ مذہبی عسکریت پسندوں کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منگل کے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں قطر کو الگ کرنے کی علاقائی کوششوں کی تعریف کی۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے ولیم گیلو اور لتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے قطر کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات ختم کرنے کے ایک دن بعد دوحا کے شہریوں کو عام استعمال کی چیزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوحا میں ایک خریدار کے الفاظ ہیں کہ میں آج آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ چکن کی قلت ہے جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم دیگر چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا آئٹم تازہ دودھ ہے جس کی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ تہران میں موجود ایک سیاسی تجزیہ کار فواد ازادی نے قطر کو تنہا کرنے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔
بلاکیڈنگ اے سوورن کنٹری از اے فارم آف وار۔ دیر آر گوئنگ ٹو بی پیپل دیٹ آر گوئنگ ٹو سفر فرام دس ڈیسیژن۔ ایران،
وہ کہہ رہے ہیں کہ خود مختار ملک کے گرد دیواریں تعمیر کرنا جنگ کی ایک صورت ہے، کچھ لوگوں کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے مواقع دیکھ رہا ہے اور قطر حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایران کے پاس یہ ایک موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں جنوب، مشرق اور مغرب سے رکاوٹوں کا سامنا ہے اور قطر کے لیے باہر نکلنے کا واحد راستہ شمال ہے اور شمال میں ایران واقع ہے۔ عبد البن احمد الجبیر نے منگل کے روز ایک بیان میں ایران کے ساتھ تعلقات کی پاداش میں قطر کے خلاف اقدامات کا دفاع کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک پر واضح کر دیا ہے کہ ایران عدم استحکام، افراتفری اور موت اور تباہی کی قوت ہے۔ ایران کی پالیسیوں نے مشرق وسطی میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے۔ سلطنت فارس کی بحالی کی ایران کی خواہش کا مطلب ہے کہ وہ پورے مشرق وسطی کے ممالک پر غالب آنا چاہتا ہے اور اس کی یہ پالیسیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنی کئی ٹویٹس میں گزشتہ روز قطر کے خلاف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات کی تعریف کی۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ جب قطر کے امیر سے ملاقات کی تھی تو کہا تھا کہ امریکہ کے قطر کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں۔ قطر کے فوجی اڈے پر 11,000 پر مشتمل امریکی فوجی عملہ موجود ہے اور داعش کے خلاف جنگ میں اس اڈے کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، لیکن قطر کے خلاف ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت زبان استعمال کی ہے جس پر کئی سوالات امریکہ کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون کے سابق مشیر اینتھونی کارزمین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائی پر گفتگو میں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ وزیر دفاع یا وزیر خارجہ یا قومی سلامتی کے مشیر کے نقطہ نظر کی توثیق کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے بھی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں عرب اتحادیوں کے خیالات میں فرق کا اعتراف کیا اور اس بات پر اظہار تشکر بھی کیا کہ عرب اتحادیوں نے طویل عرصے سے اس خطے میں امریکی فوجی موجودگی کی حمایت کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بدھ کے روز فرانسیسی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ جس شخص نے نوٹرڈام کیتھیڈرل میں پیرس کے پولیس افسروں پر ہتھوڑے سے حملہ کیا وہ ایک طالب علم تھا جو اپنی ڈاکٹریٹ کے تھیسس پر کام کر رہا تھا اور اس پر انتہا پسندی کا شبہ نہیں کیا گیا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
était chargé de la surveillance, en particulier les touristes qui étaient autour de Notre-Dame.
Notre-Dame کے ارد گرد خصوصی طور پر سیاحوں کی نگرانی کے لیے پولیس کی ایک سیر رکنی ٹیم گشت پر تھی جب ہتھوڑے سے مسلح ایک شخص ان کے پیچھے آیا اور ایک پولیس مین کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے فوری طور پر اس کا ہتھیار چھینا اور اس پر دفاعی فائر کیا، تو وہ پولیس والا تشدد کی کسی کاروائی کا شکار نہیں ہوا تھا جو اسے کہیں زیادہ سنگین ہوتی جس کا وہ نشانہ بنا تھا۔ یہ تھے فرانسیسی وزیر داخلہ جیرال کولم، جنہوں نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ حملہور کے پاس سے ملنے والے شناختی کارڈ سے پتا چلا کہ وہ الجیریا کا ایک طالب علم تھا اور یہ کہ اس نے وہ حملہ خود سے کیا تھا، جبکہ اس نے حملے کے دوران نعرہ لگایا تھا کہ حملہ شام کے لیے تھا۔ بعد میں اس کے اپارٹمنٹ کی تلاشی کے دوران پولیس کو ایک ویڈیو ملی جس میں اس شخص نے خود کو داعش کا وفادار قرار دیا تھا۔ فرانسیسی پروسیکیوٹر کے دفتر نے کہا ہے کہ اس کے انسداد دہشت گردی کے یونٹ نے حملے کی ایک تفتیشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی پولیس کو پچھلے ہفتے لندن برج کے دہشت گرد حملے کا شکار ایک اور شخص کی لاش دریائے ٹیمز سے ملی ہے۔ بدھ کے روز پولیس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فرانسیسی شخص جیویئر تھامس تھا۔ منگل کے روز لندن میٹروپولیٹن پولیس نے تیسرے حملہ آور کو 22 سالہ یوسف زغبہ کے نام سے شناخت کیا تھا، جسے پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مراکش نژاد اطالوی شہری تھا جو مشرقی لندن میں رہ رہا تھا۔ وہ سیکیورٹی حکام کے زیر تفتیش نہیں تھا۔ حکام نے پیر کے روز دوسرے دو حملہ آوروں کو برطانوی شہری خرم شہزاد بٹ اور راشد ردویان کے ناموں سے شناخت کیا تھا، جو دونوں مشرقی لندن کے رہنے والے تھے۔ جنوبی کوریا کے نو منتخب صدر مون جے ان نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق سفارتکاری میں اضافے اور قانونی حکمت عملی سے ہی صرف امریکی تھرڈ میزائل شکن دفاعی نظام کی اس دوری مشکل کا حل نہیں نکل سکتا جن کا انہیں سامنا ہے۔ مون اپنی پیش رو سابق صدر پارک گن ہے کے مقابلے میں جوہری شمالی کوریا کے ساتھ تنازعہ کم اور سفارتکاری زیادہ کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں۔ تھرڈ صدر کی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا امتحان ہے جو امریکی اتحادی کے ساتھ متوازن حمایت رکھتے ہوئے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور چین اور شمالی کوریا کے ساتھ تعاون کی کوشش کریں گے۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایک سرکاری کانٹریکٹر کو گرفتار کیا ہے جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک آن لائن ادارے کو صیغہ راست کی نوعیت کا مواد بھیجا۔ یہ اعلان پیر کے روز کیا گیا ایسے میں جب دی انٹرنیٹ سپورٹ نیوز سائٹ نے اطلاع دی کہ اسے موصول ہونے والی ایک کلاسیفائڈ دستاویز سے پتہ چلا ہے کہ روسی فوجی انٹیلیجنس نے گزشتہ سال کے انتخابات سے قبل امریکی ووٹر رجسٹریشن نظام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ایف بی آئی کے خصوصی ایجنٹ کی جانب سے دائر کردہ ایک حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ گرفتار کی گئی خاتون ریئلٹی لی ونر نے صیغہ راست کی نوعیت کی انٹیلیجنس کو پرنٹ کرنے اور ڈاک کے ذریعے نیوز آؤٹ لیٹ کو روانہ کرنے کا اقرار کیا۔ حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس برادری نے اپنی تفتیش میں یہ بات طے کی ہے کہ 6 افراد نے یہ دستاویزات چھاپی جن میں ونر بھی شامل ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ حال ہی میں پورٹلینڈ اوریگن میں مسلمانوں کے خلاف حملے نے پورے امریکہ میں مسلمانوں، افریقی امریکیوں اور دوسرے گروپوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں تشویشناک اضافے کو اجاگر کر دیا ہے۔ تاہم امریکہ کے اصلی باشندوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی اتنی تشہیر نہیں ہوئی، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ کئی نسلوں سے ہونے والے امتیازی سلوک اور تشدد کا تسلسل ہے۔ ان کو پریشانی ہے کہ امریکہ کے اصلی باشندوں پر مشتمل برادری کے خلاف نفرت کی بنیاد پر ہونے والے جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ ساؤتھ ڈیکوٹا کے ایک وکیل چارلز ابورزیک، جو اصلی باشندوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں، کہتے ہیں کہ امریکہ کے اصلی باشندوں کے خلاف امتیازی سلوک بڑے پیمانے پر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے بھی ان کے اثرات محسوس کرتے ہیں اور وہ ایسے ماحول میں نشو و نما پا رہے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی توقیر نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہ بات پرانے باشندوں کی نوجوان نسل میں خودکشی کی زیادہ شرح کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایف بی آئی مقامی پولیس پر انحصار کرتی ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم کو رضاکارانہ طور پر رپورٹ کیا جائے۔ ایف بی آئی نے 2015 میں 4,200 ایسے جرائم کا اندراج کیا جن کی بنیاد نفرت پر تھی۔ ان میں سے 3.4% امریکہ کے اصلی باشندوں اور الاسکا کے اصل مکینوں کی جانب سے تھی۔ یہ اعداد و شمار ان لوگوں کے اعتبار سے خاصے اہم ہیں جو امریکہ کی مجموعی آبادی کا محض 1% بنتے ہیں۔ باربرا پیری کینیڈا کی اونٹاریو یونیورسٹی سے منسلک نفرت پر مبنی جرائم سے متعلق ایک عالمی ماہر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 10% متاثرہ افراد ایسے جرائم کے بارے میں مقامی پولیس کو آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کے پیچھے یہ احساس شامل ہے کہ ان کی شکایات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے انہیں الگ ہراساں کر سکتے ہیں۔ انہیں اس وجہ سے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ایسے جرائم میں ملوث افراد ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تاہم اس قسم کے جرم کو اکثر ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بعض معاملات میں ایسے حملوں کو نفرت پر مبنی جرائم کے زمرے میں ڈالنے سے بھی جان بوجھ کر اعتراض کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تمام پس منظر میں امریکہ میں نسلی اور لسانی مساوات کے لیے کام کرنے والی بہت سی تنظیمیں اور سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سرگرم ہیں اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق 2050 تک دنیا کی کل آبادی کے 17% افراد کی عمریں 65 یا اس سے زیادہ ہوں گی۔ اس وقت یہ تعداد 8% ہے۔ مومن افراد کی تعداد میں اس بے تحاشا ممکنہ اضافے نے حکومتوں کو اس خاص قسم کے عمر کی افراد کی صحت سے متعلق نئے طریقوں کو دریافت کرنے پر مجبور کیا تاکہ ان افراد کی صحیح طور پر دیکھ بھال کی جا سکے۔ انٹرنیٹ ان میں سے ایک ہے۔ اسپین میں مقیم 84 سالہ سیرا کا تعلق ان مومن افراد میں ہوتا ہے جن کو انٹرنیٹ کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یوں خاندان والوں کی نظریں ہر وقت سیرا پر لگی ہوتی ہیں۔
I control her activity in her house. I see if she has left the house, if she comes back, if she had lunch or dinner.
سیرا کی نواسی مار ایریگو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی نانی کو مانیٹر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ دیکھ سکتی ہیں کہ ان کی نانی گھر سے کب باہر گئی ہیں یا پھر کب واپس لوٹی ہیں، اور آیا انہوں نے لنچ یا ڈنر کیا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی چیز حسب معمول نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ الفاظ تھے سیرا کی نواسی کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آلہ بعض لوگوں کو پسند نہ ہو، تاہم 84 سالہ سیرا کا کہنا ہے کہ یہ ان کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔
I feel relaxed knowing that my relatives are monitoring me through the server or whatever camera they have.
یہ جان کر کہ میرے خاندان والے مجھے ایک سرور یا کیمرے کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں مجھے بہت سکون ملتا ہے. میرے خیال میں یہ زبردست بات ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں. اس پروگرام کو ایکٹیو ایج کہا جاتا ہے اور اس کو ڈیزائن کرنے کا مقصد مومر افراد کو اپنے گھروں میں خود مختار زندگی بسر کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے. یہ آلہ 9 یورپی ممالک میں ہزاروں لوگوں کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے اس شو کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. کوئٹہ میں اغوا ہونے والے دو چینی باشندوں کو اب تک بازیاب کرایا جا سکا ہے اور نہ ہی کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب اربوں ڈالر مالیت کے سی پیک منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، حکومت کو غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کرنا ہوں گے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
دہشت گرد اور کلدم عسکری تنظیمیں متمول خاندانوں اور بااثر شخصیات سے وابستہ افراد کے علاوہ غیر ملکیوں کے اغوا کے ذریعے بھی مالی وسائل جمع کرنے کی کوششیں کرتی آ رہی ہیں. مغویوں کی رہائی کے بدلے یا تو حکومت سے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں یا پھر بھاری تاوان طلب کیا جاتا ہے. دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف 3 سال قبل جون کے مہینے میں ہی شروع ہونے والے فوجی آپریشن ضرب عزم اور رواں سال کے اوائل میں آپریشن رد الفساد سے ماضی کی نسبت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر حد تک بہتری تو آئی ہے، اور حالیہ برسوں میں دہشت گردوں کے مالی وسائل کے حصول کے ذرائع مسدود کرنے کی کوششوں کے بھی خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے کا بتایا جاتا ہے. لیکن اب بھی ایسے خدشات موجود ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں سے روپوش ہو جانے والے عسکریت پسند اور پاکستان دشمن عناصر خصوصاً غیر ملکیوں کے اغوا کی کوششیں کر سکتے ہیں. گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں سے متعدد افراد کو اغوا کیا گیا جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے. ان میں سے بعض کو یا تو تاوان دے کر بازیاب کروایا گیا یا پھر سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں. بعض ایسے بھی تھے جو مطالبات پورے نہ ہونے پر قتل کر دیے گئے یا اغواکاروں کی تحویل کے دوران ہی طبی پیچیدگیوں سے موت کا شکار ہوئے یا پھر بازیابی کے لیے کیے گئے آپریشن میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. گزشتہ ماہ کے اواخر میں کوئٹہ سے 2 چینی شہریوں کو اغوا کیا گیا تھا جن کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے. لیکن ایک ایسے وقت جب چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ تیزی سے اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے، چین کے شہریوں کے اغوا سے ایسے خدشات نے بھی جنم لیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے علاوہ پاکستان مخالف عناصر ملک کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے غیر ملکیوں پر حملوں یا انہیں اغوا کرنے کی وارداتوں کو مہمیز کر سکتے ہیں. سندھ پولیس کے سابق سربراہ اور سلامتی کے امور کے تجزیہ کار افضل علی شگری کہتے ہیں کہ اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت بڑی تعداد میں چینی اور دیگر غیر ملکی پاکستان کا رخ کریں گے، ایسے میں شرپسندوں کی طرف سے لاحق خطرات کو رد نہیں کیا جا سکتا.
پاکستان دشمنی میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا جائے، اور وہ پہنچانے کے لیے پھر یہ فارنرز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، خصوصاً ان فارنرز کو جو پاکستان میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا یہاں کے فلاح کے لیے کو بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ اس کی ایک یہ بھی آسپیکٹ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک خطرہ ہے، بالکل یہ خطرہ موجود اس لیے بھی ہے کہ اب یہ جو سی پیک کے بہت زیادہ لوگ اب آئیں گے تو تعداد بھی ان لوگوں کی زیادہ ہوگی، تو میرا خیال ہے یہ خطرہ ڈیفینیٹلی موجود بھی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے.
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے اور اس سے وابستہ غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے مسلح افواج اور پولیس کی خصوصی فورسز کے یونٹس تشکیل دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی عسکری و سیاسی قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ اس منصوبے کو سبوتاج کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے اور بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز نے شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے مطالعے کے ایک مرکز کا قیام اور پناہ گزین طالب علموں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. کوئٹہ سے اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں ستار کاکڑ.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن انجینئرنگ و مینجمنٹ سائنس بیوٹم کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ادارے میں زیر تعلیم اور نئے افغان طلباء کو سائنسی اور تجارتی مضامین پڑھانے اور افغان اساتذہ کو مذکورہ مضامین اپنے طلباء کو پڑھانے کے حوالے سے تربیت فراہم کرنے کے لیے بیوٹم میں ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جس کے لیے وسائل یو این ایچ سی آر فراہم کرے گا، جبکہ یو این ایچ سی آر بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں اور علمی مراکز سے بیوٹم کے روابط قائم کرانے کے لیے بھی معاونت فراہم کرے گا۔ بدھ کو کوئٹہ میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یو این ایچ سی آر کی سربراہ اندریکا راواتے نے بیوٹم کی طرف سے افغان مہاجرین کے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے عزم کو سراہا اور کہا کہ یہ عمل اس خطے میں امن کی بحالی اور خوشحالی میں معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جبری گمشدگی انسانیت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی عشروں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، اس لیے اب تمام ذمہ داروں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کا پائیدار حل تلاش کریں۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن انجینئرنگ و مینجمنٹ سائنس کے وائس چانسلر فاروق احمد بازی نے اس موقع پر معیار تعلیم کے حصول اور اقتصادی و سماجی مسائل کے ساتھ افغان مہاجرین کو درپیش مشکلات پر بھی تحقیق کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا ادارہ بین الاقوامی برادری کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق بلوچستان میں 300,000 سے زائد افغان پناہ گزین رہائش پذیر ہیں۔ ان پناہ گزینوں کو صوبے کے مختلف اضلاع میں 10 کیمپوں میں رکھا گیا ہے، جہاں سے ہر سال ہزاروں افغان طلباء کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لیتے اور پڑھتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان کے طالب علموں کے لیے وظائف کا پروگرام شروع کر رکھا ہے اور رواں سال کے اوائل میں تقریباً 3,000 افغان طلباء کو پاکستانی جامعات میں تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وظائف کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان کی حکومت نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی مدت 31 دسمبر 2017 تک مقرر کی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی جانب سے پاناما کیس کی تفتیش کی پیش رفت سے متعلق تفتیش کے دوران اس سے وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز کی تصویر لیک ہونے پر جواب طلب کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
عدالت عظمیٰ نے وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے غیر ملکی اثاثوں کی تفتیش کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اپنا کام مقررہ 60 روز میں مکمل کرے اور اس کے لیے مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ بدھ کو ٹیم نے اپنی اب تک کی کارگزاری سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کی اور اطلاعات کے مطابق ٹیم کے سربراہ نے تحقیقات سے متعلق درپیش مسائل کا تذکرہ کیا، جس پر بینچ نے انہیں ان مسائل اور رکاوٹوں پر مبنی ایک تحریری درخواست علیحدہ سے جمع کروانے کا کہا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 8 مئی کو اپنا کام شروع کیا تھا اور یہ ہر 15 روز کے بعد اپنی کارکردگی کی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں پیش کرتی ہے۔ تحقیقاتی عمل کے دوران وزیراعظم کے بڑے بیٹے حسین نواز کی افشا ہونے والی ایک تصویر سے متعلق بھی عدالت عظمیٰ نے تحقیقاتی ٹیم سے جواب طلب کیا ہے۔ بدھ کو ہی حسین نواز نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس تصویر کو افشا کر کے انہیں تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لہذا عدالت عظمیٰ ایک سابق یا حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کر کے تصویر افشا ہونے کے حالات اور اسے افشا کرنے والوں کا تعین کرے۔ ادھر حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ جب تک تحقیقاتی ٹیم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی وزیراعظم کو عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے الزام عائد کیا کہ حکومت تحقیقاتی ٹیم کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر کے اس عمل کو طول دینا چاہتی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیراعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے، جب تک کہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ نہیں آتی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وہ اس وقت رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن انکوائری جی آئی ٹی کی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔
عدالت عظمیٰ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قانون ساز دانیال عزیز نے ایک بار پھر حزب مخالف کے ان الزامات کو مسترد کیا کہ حکومت تحقیقاتی ٹیم کے کام پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے نام پر شریف خاندان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے خلاف بھی وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔
یہ غیر قانونی چیزیں جو ہے یہ ضابطہ اخلاق سے بالاتر ہو کر جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے، اور جس طرح سے ہم کو بار بار ہم مواقع گنواتے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ صرف ٹی وی کی حد تک، ہم باقاعدہ درخواست دے رہے ہیں۔
حکمران جماعت کا استدلال ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کے دو ارکان پر اعتراضات کے باوجود شریف خاندان نے خود کو قانون اور آئین کے مطابق تحقیقات کے لیے پیش کیا ہے اور وہ ہر ممکن حد تک اس عمل میں تعاون کے عزم پر قائم ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں آئندہ برس عام انتخابات سے قبل سیاستدان مختلف سیاسی جماعتوں سے الحاق کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت سے کچھ لوگوں کے الگ ہونے سے پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لاہور سے کنور عبد الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے سیاستدانوں نے آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ایسے میں کس رہنما نے آئندہ الیکشن کس جماعت سے لڑنا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کے دور حکومت کے دو سابق وفاقی وزراء ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اور نظر محمد گوندلم پیپلز پارٹی سے اپنا برسوں پرانا ناتا ختم کر کے نیا رشتہ پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ لیا ہے۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری فوراً لاہور پہنچ گئے اور کارکنوں کے ساتھ افطار کیا۔ افطار میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کی پریشانی نہیں، جیالے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے جیالوں کا پیار زیادہ اہم ہے۔ ایسی صورتحال میں تجزیہ کار عدنان عادل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں ایک سال رہ گیا ہے اور بہت سے رہنما ذاتی ووٹ بینک کو پارٹی کے کمزور ووٹ بینک سے خراب نہیں کرنا چاہتے۔
بلاول بھٹو کو سامنے لائیں تو اس بات کی کچھ امید تھی پیپلز پارٹی والوں کو، لیکن پھر یہ ہوا کہ اچانک آصف زرداری سامنے آ گئے اور بلاول پیچھے چلے گئے۔
دوسری جانب پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بارے میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت چھوڑنے بارے تمام افواہیں بے بنیاد ہیں، پارٹی چھوڑنے والوں کو آخرکار پچھتانا پڑے گا۔
کچھ لوگوں کی سانس ذرا جلدی پھول گئی، انہوں نے سمجھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہ کے شاید ان کو کوئی ووٹ نہیں مل سکتے، یا ان کے اپنے مفادات ہوں گے۔ اگر وہ اپنی جماعت کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو نئی جماعت میں جا کے کیا وفاداریاں بننے بھا لیں گے۔
راجہ ریاض اور غزنفر گل بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جبکہ بہت سے کسی بھی وقت پارٹی کو خیر باد کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر عبدالعلیم خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی لوگ تحریک انصاف کی پالیسیوں اور عمران خان کی قیادت سے متاثر ہو کر تبدیلی کے قافلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی سابق وفاقی استغاثہ کرسٹوفر رے کو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کریں گے، جو جیمز کومی کی جگہ لیں گے۔ صدر کا اعلان اس سے ایک روز پہلے آیا ہے، جب جیمز کومی، جنہیں ٹرمپ نے پچھلے مہینے برطرف کر دیا تھا، سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سماعت کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ قومی سے سوال کیا جائے گا کہ کیا انہیں صدر ٹرمپ نے اس تفتیش سے روکنے کی کوشش کی جو روس اور صدر کی انتخابی مہم کے دوران ساز باز سے متعلق تھی۔ رے سن 2003 سے 2005 کے درمیان جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کے دور میں محکمہ عدلیہ کے کرمنل ڈویژن کے سربراہ تھے۔ رے اس وقت سفید پوش جرائم کے ڈیفنس اٹارنی اور قانونی فرم کے ایک ساجدار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ نے ہدایات دی ہیں کہ روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کوششوں کو تیز کیا جائے، اور اس سلسلے میں امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں جاری تحقیقات کو رکاوٹ نہ سمجھا جائے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں سوالات وزیر خارجہ ٹیلرسن کے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے کے دوران بھی اٹھتے رہے، تاہم امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ نے ہدایات دی ہیں کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ صدر نے مجھ سے واضح طور پر کہا ہے کہ اندرون ملک سیاسی سرگرمیوں کی پرواہ کیے بغیر تعلقات کی بہتری کے لیے کوششوں کو جاری رکھا جائے۔ صدر نے مجھ سے صراحت کے ساتھ کہا کہ جن شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ان پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ادھر واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف جنگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں روس اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔
We are going to identify areas of mutual interest where we can work together۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ ہم ان شعبوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جہاں ہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنے حلیفوں کے مفادات اور اقدار کو ہمیشہ اولویت دیں گے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن کے لیے روس کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار اسٹیون پیفر کہتے ہیں،
آئی تھنک ہی کین ٹرائی بٹ مائی گیس از پولیٹیکلی دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ریئلسٹک،
میرے خیال میں اس کی وہ کوشش تو کر سکتے ہیں مگر سیاسی طور پر یہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی نہ کسی مقام پر روس کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی راہ میں انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ان کا اپنا کیا ہوا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے صدر اور وائٹ ہاؤس نے بعض سوالات پر جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ پائفر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان بہتر تعلقات کی راہ میں یوکرین ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تعلقات کی بہتری کے لیے لازم ہے کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین کے بارے میں اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ میں دہشت گرد حملوں کے ایک حالیہ سلسلے کے بعد اب جب برطانوی لوگ جمعرات کو ایک عام انتخاب میں ووٹنگ کے لیے پولنگ اسٹیشن جا رہے ہیں، سیکیورٹی کو ایجنڈے پر سر فہرست کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین حملے کے سلسلے میں برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ اب بہت ہو چکی، اور انہوں نے انتباہ کیا کہ برطانیہ کو اپنے رویے میں نمایاں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے آن لائن انتہا پسندی کی پکڑ دھکڑ کا عزم کیا۔ لیکن تھریسا مے پر پولیس کی نفری کم کرنے اور سیکیورٹی کی اہمیت گھٹانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ لندن سے ہینری رجویل نے ملک کو محفوظ رکھنے کے طریقوں پر جاری بحث کا جائزہ لیا ہے، اس رپورٹ کا جائزہ لے رہی ہیں یاسمین جمیل۔
لندن خود کو خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے، کمزور اہداف کو مستحکم کیا جا رہا ہے، ٹریفک لائنز اور پلوں پر فٹ پاتھس کو رکاوٹوں کی مدد سے الگ الگ کیا جا رہا ہے تاکہ موٹر گاڑیوں کے حملے سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ لیکن ان حفاظتی طریقوں سے ہٹ کر برطانیہ خود کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے، یہ ہے وہ سوال جو ایسے میں سب کے سامنے ہے جب ملک انتخابات کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا، سیکیورٹی سروس کو مزید اختیارات دینے، دہشت گردی سے منسلک حملوں کے لیے مزید طویل سزاؤں، انٹرنیٹ کے مسائل سے نمٹنے اور اس چیز کو یقینی بنانے پر توجہ دوں گی کہ دہشت گردوں کے لیے آن لائن کوئی محفوظ جگہ نہ ہو۔ یہ الفاظ تھے برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کے۔ حکومت یوٹیوب جیسی ویب سائٹس پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ مواد کا مزید تفصیل سے جائزہ لے۔ کمیونٹی کے سرگرم کارکنوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ نقاد کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کے تانے بانے خود اسلام کے اندر موجود نظریات سے منسلک ہیں اور ان سے نمٹا جانا چاہیے۔ ہنری جیکسن سوسائٹی کی جولیا روشینکو کہتی ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اس مخصوص معاملے پر بحث کا فقدان ہے، خصوصی طور پر بائیں بازو کے بہت سے گروپس سیاسی طور پر درست ہونے کے ایک طریقے کے طور پر اس مسئلے پر کھلم کھلا بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہنری جیکسن سوسائٹی کی جولیا روشینکو کے۔ لندن برج کے تمام تین حملہوروں کا تعلق مشرقی لندن کے بارکنگ اور ڈیگنہم ڈسٹرکٹ سے ہے۔ وہاں کے مسلم رہنما اس کاروائی کے عقیدے سے کسی بھی تعلق کو مسترد کرتے ہیں۔ ڈیگنہم کی مرکزی مسجد کے ٹرسٹی خواجہ اشفاق علی کہتے ہیں، ہم امن کی تشہیر اور تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے ہم کمیونٹی میں لوگوں سے امن اور برداشت کی توقع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس احتیاطی اقدام کا ایک سسٹم موجود ہے جس پر ہم چلتے ہیں، تو ہماری کمیونٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس پر نظر رکھتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو اس قسم کے مسائل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تھے دیگنہم کی مرکزی مسجد کے ٹرسٹی خواجہ اشفاق علی۔ حکومت کی جانب سے کمیونٹیز کے لیے انتہا پسند نظریات کا اظہار کرنے والے افراد کے بارے میں رپورٹنگ کو آسان تر بنانے کی حکمت عملی کارگر ہوتی ہے۔ لندن برج کے ایک حملہور خرم شہزاد بٹ کے بارے میں دو بار حکام کو شکایت درج کرائی گئی تھی۔ اس کا ذکر جہاد کے بارے میں ایک دستاویزی فلم تک میں کیا گیا تھا، اور وہ نفرت کے پرچار پر جیل بھیجے جانے والے ایک شخص انجم چودھری کا ایک پیروکار بھی تھا۔ حکومت سیکیورٹی کی ناکامیوں کے بارے میں انکوائری کرنا چاہتی ہے، اور حزب اختلاف کے لیڈرز پولیس کے شعبے میں حکومت کی کٹوتیوں کو الزام دیتے ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹس کے لیڈر ٹم فارن کہتے ہیں، جو چیز واضح ہے وہ ہے پولیس کی نفری کی تعداد۔ اس جانب سرمایہ کاری ہر سال کم ہوئی ہے، اس کی کچھ ذمہ داری تھریسا مے پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تھے لبرل ڈیموکریٹس کے لیڈر ٹم فارن۔ دہشت گردی کے حملوں نے جمعرات کے انتخاب کو ایک اضافی ہنگامی جہت دے دی ہے، اور فوری توجہ مزید خون ریزی کو روکنے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
5 جون کو عالمی ماحولیاتی دن کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک درجن سے زیادہ سفارت خانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے اہلکاروں نے امریکی محکمہ خارجہ کے اشتراک سے مقامی پوٹامک دریا میں سمندری گھاس لگائی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نکی چنگ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ، یورپی یونین، چین، جرمنی، اسپین اور پاکستان کے سفارتکاروں نے پیر کے دن ایک غیر معمولی سفارتکاری میں حصہ لیا۔ اسے سبز سفارتکاری کہا گیا۔ یہ سفارتی نمائندے کوٹ پتلون اور ٹائی میں ملبوس نہیں تھے۔ یہ سب پائچے چڑھائے ہوئے، جوتے پانی اور کیچڑ میں لت پت دریائے پوٹامک میں بحری گھاس بو رہے تھے۔ بحری گھاس یا پودے اتھلے پانیوں میں اگتے ہیں۔ انڈونیشیا کی سفارتکار اینگ گارینی کہتی ہیں، انڈونیشیا کے سفارت خانے کی گارینی کہہ رہی ہیں کہ یہ خاصا مشکل کام ہے۔ یہ عام پودے لگانے سے مختلف ہے اور اس کی دیکھ بھال بڑی احتیاط سے کرنا ہوتی ہے۔ بحری گھاس کی افادیت کے بارے میں ماحولیات کی ماہر ریبیکا لیپرل کہتی ہیں،
انڈر واٹر گراسز آر گریٹ فار ٹو پروٹیکٹ دی نیچرل ایکو سسٹم، دے آفر ا لٹ آف بینیفٹس فار دی واٹر۔
ریبیکا کہہ رہی ہیں کہ پانی کے اندر گھاس اگانے سے ماحول کو تحفظ ملتا ہے، یہ پانی کو صاف ستھرا رکھنے میں مددگار ہوتی ہے، آکسیجن فراہم کرنے کے ساتھ پانی کی آلودگی کو بھی کم کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار کلف سی گروفز کا کہنا ہے، یقیناً بہت سے ملکوں کو اس طرح کے معاملات کا سامنا ہے۔ ہم اس سادہ سی پروڈکٹ کو بآسانی دوسرے ملکوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو اگنے میں صرف 6 مہینے کا عرصہ درکار ہوتا ہے، مگر آبی وسائل کو اس سے زبردست فائدہ پہنچتا ہے۔ اس موقع پر بعض سفارتکاروں نے کہا کہ پیرس معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے سے اس طرح کی شراکت داری متاثر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ملکوں کے بجائے مقامی آبادیوں اور وہاں کی مقامی حکومتوں کے تعاون سے اس طرح کے ماحول دوست اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے لائف ان امریکہ، میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 2016 سے دنیا بھر کے 10 ایسے نوجوانوں کو ایمرجنگ ینگ لیڈرز ایوارڈ سے نوازنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جو اپنی کمیونٹیز اور دنیا بھر کے ملکوں میں انتہا پسندی سے نمٹنے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ ان منتخب 10 نوجوانوں کو یہاں واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ میں منعقدہ ایک تقریب میں ایوارڈ دیا جاتا ہے اور انہیں امریکہ بھر کے مختلف شہروں میں امریکی عہدیداروں اور ان کے ہم منصب نوجوانوں کے ساتھ ملاقاتوں اور ربط ضبط کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اس سال پاکستان کے ایک نوجوان راج کمار بھی ان 10 نوجوانوں کے گروپ میں شامل تھے جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ راج کمار اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں اور وہ صوبے سندھ کے ایک دور افتادہ پسماندہ اور خشک سالی سے متاثر علاقے تھر میں ہندو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے لیے امریکی ایکسچینج پروگراموں کے سابق شرکا کی تنظیم پاکستان یو ایس الامنائی نیٹ ورک کے عہدیدار بھی ہیں۔ گزشتہ جمعرات پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے راج کمار نے کہا کہ انہیں یہ ایوارڈ پاکستان میں پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے ان کی جن کوششوں پر دیا گیا ان میں وہ پروجیکٹس بھی شامل ہیں جو انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ اور اسلام آباد میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل کی گئی گرانٹس کے ذریعے انجام دیے۔
دوسرا پروجیکٹ تھا، وہ تھا پروموٹنگ پیس تھرو اسپورٹس ڈپلومیسی۔ اس میں یہ ہوا کہ جو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے سب نے مل کے ایک ٹیم بنائی اور کھیلے، اور یہ ہوا کہ وہ ایک بہت اچھے دوست بن گئے۔ تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دوستیاں بنی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوا، تو یہ ایک پورا سرکل ہے، آگے جا کے پیسفل کمیونٹیز بنتی ہیں۔
امریکی گرانٹ کی مدد سے خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینے کے ایک دوسرے پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے راج کمار نے کہا،
تو میرے ساتھ کچھ وکلات تھے، کچھ پولیس آفیسرز تھے، جو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ہم ان کو اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور پاکستانی لاز جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2011 ہو، چاہے وہ چائلڈ میرج ایکٹ ہو 2013، سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ ہو 2013، تو ایک پورا پروسیس تھا، ٹریننگ سیشنز ہوتے تھے۔ اس کے بعد سب ان ڈسٹرکٹ میں ہم نے جو سب سے ذہین عورتیں تھیں ان کی ہم نے ایک باڈی بنا دی، ڈسٹرکٹ وومن ایکشن فورم، کہ آگے کوئی ایشو آئے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، پولیس تک پہنچایا جائے, وہاں کی اتھارٹیز تک پہنچایا جائے. تو ہم نے یہ سیریز آف ٹریننگ, سیریز آف اویئرنیس سیشن اور پھر ایک عمر کوٹ لیول پہ ہم نے کانفرنس بھی کرائی ان سب خواتین کی.
راج کمار نے اپنے ایک اور پروجیکٹ کا ذکر بھی کیا جس میں انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر پاکستان کی خواتین کو موبائل ٹیلی فون پر ویڈیو فلمز بنانا سکھایا اور پھر خواتین کی بنائی ہوئی مختصر فلموں کا پاکستان میں پہلا انٹرنیشنل دو روزہ فلم میلہ بھی کرایا.
پہلے ہم جا کے گاؤں گاؤں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو فلم میکنگ کے بارے میں اویئرنیس بھی دیتے تھے اور سکھاتے بھی تھے تھوڑا بہت جو اس کی بیسکس ہے. ہم نے ان کو ایک ٹول دیا کیا فلم میکنگ کو ایز اے ٹول یوز کریں. ہمارے جو تھیمیٹک ایریاز تھے وہ تین تھے, کیا وائلنس اگینسٹ وومین اور جینڈر ایکویٹی اور وومین آف ونڈرز کے اوپر چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائیں. پھر ہم نے اس کو اپنی تقریب میں جو کانفرنس تھی دو دن کی اس کے اندر ہم نے شو کی اور اس کے بعد پورا ایک پروسیجر تھا جس میں اوارڈز بھی تھے جو ٹاپ 3 تھے. تو ایسے کر کے ہم نے یہ پروجیکٹ کیا اور یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا.
اپنے علاقے تھر کے لوگوں کی بہتری کے لیے اپنی ایک انفرادی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ حال ہی میں جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا زیبس میں, ابھی میں یو ایس پی نہیں گیا تھا, تو میں نے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک فنڈ ریزنگ کیا تھا اور وہ فنڈ ریزنگ میں نے اسلام آباد کے سگنلز پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگ مانگ کے میں نے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایک فنڈ ریزنگ کیا تھا. پھر وہی میں نے لوگ جو بہت زیادہ افیکٹڈ ایریا تھے وہاں جا کے میں نے اسی فنڈ ریزنگ کے تھرو ایک وومن امپاورمنٹ کی فیل کر.
یہ تھے امریکی محکمہ خارجہ کا ایمرجنگ ینگ لیڈرز ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی نوجوان راج کمار, جنہوں نے بتایا کہ انہیں حال ہی میں پاکستان کی یوتھ منسٹری نے بھی بہترین کارکردگی کا ایوارڈ دیا ہے اور وہ پاکستان واپس جا کر نوجوانوں اور خواتین کی بہتری کے مشن پر اپنا کام جاری رکھیں گے اور خاص طور پر اپنے آبائی علاقے تھر کے لوگوں کے لیے کچھ خاص پروجیکٹ شروع کریں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قتل عام کے بعد لندن میں ایک بیان میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کرنے کی ضرورت پر زور دیا. مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ جبکہ ہمارے اتحادی اور دوست سوگ منا رہے ہیں, انصاف کی آگ ہمارے دلوں میں نہایت شدت سے بھڑک رہی ہے. ہم دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو مار بھگائیں گے. جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ انتہا پسندوں کو اپنی برادری سے نکال باہر کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں کسی بھی ملک سے جو انہیں محفوظ پناہ گاہ مہیا کرتے ہیں نکال باہر کریں, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ داعش کی جانب سے ایک ایسے کنسرٹ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ جو بچوں سے بھرا ہوا تھا, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ارادوں کا احکام الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. داعش کو شکست دینے کے لیے اپنے مشن میں ہم تمام عقائد کے لوگوں اور خاص کر بہت سے اکثریتی مسلمان ملکوں کی مدد کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رکھی ہے. ہر مذہبی پیشوا, کلیسا کے ہر پادری, یہودیوں کے ہر رابی اور ہر مسجد کے امام کے لیے لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کی مذمت کریں جو ان حملوں کے مرتکب ہوئے ہیں, اور ہر کسی کی اور ایسے تمام لوگوں کی جو ان کی اعانت کر رہے ہیں. ہم ایسے ہر شخص کا بھی محاسبہ کریں گے جو مستقبل میں ایسے حملے کرنے پر غور کر رہا ہے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں داعش کو شکست دینے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیں گے اور دنیا بھر میں ان کے نیٹ ورکس کو چلانے کی صلاحیت کا خاتمہ کر دیں گے. ہم انہیں یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تشدد اور نفرت کا پرچار کرے. ہم ان سے جنگ کریں گے اور ہم نئے پیروکاروں کی بھرتی کے لیے ان کی کوششوں کو روک دیں گے, چاہے وہ کسی سرزمین پر ہو یا آن لائن. امریکہ گہرے غم اور دکھ کی اس گھڑی میں برطانیہ کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اسلام کے نام پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے اور بھی زیادہ عزم کا عہد کرتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل اور انجینئر مارٹی کرسیاس۔ خالد حمید کو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس وقت ہم ایک نیوز شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔